بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اور انہی سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ ہوگا, پسینہ بہتا ہوگا, یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین کے اندر 70 ذراع گہرائی تک نیچے چلا جائے گا. اور ان کو پسینے کا لگام پہنایا جائے گا اور وہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا, اعضا نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو پسینہ ہوگا یہ کس چیز کا پسینہ ہوگا؟ تو نمبر ایک, حیا اور ندامت کی وجہ سے کہ باری تعالیٰ کے احسانات اور اپنی نافرمانی, اس پر بندے کو شرم بھی آئے گی اور پچھتاوا بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے بندے کے بدن سے پسینہ نکلتا ہوگا. نمبر دو, اس دن احوال یعنی بھیانک حالات کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ پسینہ پسینہ ہو گئے, بات کیا ہے؟ تو کہا بس گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے. تو اس دن ایسے بھیانک گھبراہٹ بھرے حالات ہوں گے کہ پسینہ پسینہ لوگ ہو جائیں گے. نمبر تین, سورج نہایت قریب ہونے کی وجہ سے اس کی حرارت سے پسینہ ہوگا. اور نمبر چار, جہنم کی آگ بالکل سامنے قریب ہوگی, نظر آ رہی ہوگی جہنم کی آگ, لہذا اس کی جو گرمی اٹھ رہی ہے تو اس جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو پسینہ ہو رہا ہوگا. تو بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن پسینہ نکلتا ہوگا اور کان تک پہنچ جائے گا یہ پسینہ. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعضوں کو منہ تک پسینہ ہوگا, بعضوں کو کان تک پسینہ ہوگا, آگے روایت میں آ رہا ہے. تو میدان قیامت میں کم و بیش پسینہ ہوگا, کسی کو تخنے تک, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو کمر تک, کسی کو منہ تک, کسی کو کان تک. تو اگر دنیا کے اندر ہم سوچیں کہ کسی جگہ پانی کا سیلاب آیا, پانی بھر جاوے کسی جگہ پر, تو کیا ہوگا کہ ایک لیول کے اوپر پانی آئے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ کے اوپر آنے والا پانی کسی کو گھٹنے تک ہوئے, کسی کو کمر تک ہوئے, کسی کو کندھوں تک ہوئے, ایسا نہیں ہوتا. اگر پانی ہے تو سب کو کمر تک ہے, کسی کو سب کو کندھوں تک ہے, سب کو ایڑیوں تک ہے. ایک لیول کے اوپر پانی ہوتا ہے, اونچ نیچ نہیں ہوا کرتی پانی کے معاملے کے اندر. تو قیامت کے دن یہ کیسے ہوگا کہ ایک ہی میدان میں کسی کو پسینہ تخنے تک, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو کمر تک, کہ اونچ نیچ کیسے ہوگی؟ پانی پسینہ سیال چیز ہے اور سیال چیز کے اندر لیول ہوا کرتا ہے, ایک لیول سرخا لیول ہوتا ہے. تو شرح حدیث اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اوپر قیاس نہ کیا جاوے, یا آخرت کا معاملہ ہے اس کو دنیاوی چیزوں کے اوپر قیاس نہ کیا جاوے. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسا میدان قیامت میں اپنی قدرت کاملہ سے کریں گے کہ ایک ہی میدان کے اندر پسینہ جو سیال پانی کی طرح کا مادہ ہے, کسی کو تخنے تک, کسی کو گھٹنے, کسی کو کمر, کسی کو کندھے تک کمی بیش ہوگا. دوسری بات, خود دنیا کے اندر بھی دو آدمیوں کو الگ الگ احوال ایک وقت میں ایک جگہ پر پیش آتے ہیں. دو فرد ایک ہی جگہ لیکن حالات دونوں کو الگ الگ پیش آتے ہیں. دنیا میں بھی ممکن ہے تو پھر آخرت میں تو بدر جولا ممکن ہے. جیسے بحر کلزم کے اندر راستے بنے ایک ہی جگہ ایک ہی مکان ایک ہی دن, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ رہا, فرعون کے لیے غرق کا ذریعہ بن گیا. اسی طریقے سے ایک بستر کے اوپر آجو باجو میں سونے والے دو انسان, دونوں کو الگ طرح کے خواب آتے ہیں. کسی کو ڈراؤنا خواب آئے گا, کسی کو خوشی کا خواب آئے گا. حالانکہ دونوں ایک بستر پر سوئے ہیں, دونوں انسان ہیں, ایک ہی وقت ہے, لیکن دونوں کو الگ الگ حالات پیش آ رہے ہیں. ایک خوشی کے خواب دیکھ رہا ہے, ایک غم کا خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز تو دنیا میں بھی ممکن ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر ہر ایک کو الگ الگ حالات پیش آوے. گھر میں ایک بیمار ہے, ایک تندرست ہے, تو آخرت کے اندر ایسا ہوئے یہ بدرج اولا ممکن ہے. دوسرا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے آگے والی روایت کے ذریعے سے, ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب سورج نہایت قریب ہوگا قیامت کے دن, ایک میل ایک مائل تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر اتنی قریب ہوگا سورج. آج اتنے ہزار میل دور ہے, لاکھوں میل دور ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب 48, 47, 50 ڈگری کے اوپر گرمی پہنچتی ہے تو ٹائر پھٹنے لگتے ہیں, روڈ کا ڈامر پگھلنے لگتا ہے اور آدمی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ لاکھوں کلومیٹر دور ہے. تو قیامت کے دن تو ڈیڑھ کلومیٹر دور ہوگا, ایک میل دور ہوگا سورج. تو کیا سورج کی گرمی میں لوگ جل نہیں جائیں گے؟ جل جانا چاہیے جب اتنا قریب سورج ہوگا. تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ کی قدرت کا, کہ سورج اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو جلنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی سوزش کنٹرول کر دی جائے گی, قابو میں کر دی جائے گی تپش, جس کی وجہ سے نہایت قریب ہونے کے باوجود جو ہے لوگ جل نہیں جائیں گے. چلو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ مخلوق سے ایک میل کی مقدار کی دوری پر ہوگا. ایک میل سے مراد لینے کا وہی معروف میل, ڈیڑھ کلومیٹر کا مائل جس کو کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کل میل فل مک حلتی, جیسے کہ سلائی سرما دانی میں, تو میل جو ہے یعنی سلائی, یعنی کتنی سلائی ہوتی اتنا قریب ہوگا. تو یہ توجیہ بہت سے حضرات نے رد کر دی ہے. نمبر تین, یہاں میل بول کر کے سورت کا نہایت قریب ہونا مراد ہے, کوئی ناپا ہوا میل کا فاصلہ مراد نہیں, نہایت قریب ہوگا. اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کسی کو تخنوں تک پسینہ ہوگا, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے, اور بہت سوں کو گھٹنوں تک جو ہے پسینہ ہوگا, اور بہت سوں کو کمر تک پسینہ ہوگا, اور بہت سے لوگوں کو پسینے کا لگام پہنایا جائے گا یعنی منہ تک ہو جائے گا, اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. اور منہ کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا. چلو.
عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لا أريك واسع عليك وخير كل في يديك قال أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال وقال من كل ألف تسعمائة
وتسعين
من كل ألف تسعمائة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتراهم كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله وإننا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف
جي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے اے آدم تو حضرت آدم علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے حاضر ہوئے میرے رب آپ کی تابعداری کے لیے تیار ہوں میرے رب بھلائی ساری کی ساری آپ کے قبضے قدرت میں ہے اے میرے رب کیا حکم ہے فرمائیے تو حکم ہوگا اللہ کا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والی جماعت کو نکالو یعنی یہ پورے میدان قیامت میں جتنے انسان ہیں وہ آپ کی اولاد ہے اس میں سے سب جہنمی جتنے ہیں ان کو الگ کر کے نکالو تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار کم کے معنی میں جہنمیوں کی جماعت میں کتنی الگ کروں یعنی اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگوں کو میں جہنم کے لیے الگ کروں تو باری تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے 999 کو الگ کرو ہر ہزار میں سے 999 کو الگ کرو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ہر 100 کے اندر سے 99 الگ کرو اور یہاں حضرت ابو سعید کی روایت میں آیا ہزار میں سے 999 اب دونوں گنتی میں تعارض ہو گئے یعنی اس لیے کہ 100 میں سے 99 جہنمی تو ہزار میں 10 جنتی نکلے اور ہزار میں 999 جہنمی تو ایک جنتی نکلے تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ہزار میں سے 10 جنتی 990 جہنمی اور حضرت ابو سعید کی روایت کے اندر خلاصہ کیا نکلا کہ ہزار میں سے ایک جنتی 999 جہنمی بظاہر تعارض ہو گیا دونوں روایت میں تطبیق نمبر اول یاد رکھو دونوں روایت کے اندر مقصود عدد نہیں ہے دونوں روایت کا حاصل ہے جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہونا جنتیوں کی تعداد کا نہایت کم ہونا ایک حدیث میں تعبیر اس کی ہزار میں سے 999 آئی بڑے عدد میں چھوٹے عدد میں 100 میں سے 99 آئی باقی یہ ہیں کہ مقصود بذات کثرت ناری بتلانا ہے اور جنتیوں کی قلت بتلانا ہے دوسرا جواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مصداق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد مجموعی ما یاجوج ماجوج اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت محمول کریں گے یاجوج ماجوج کو چھوڑ کر کے تو یہ روایت یاجوج ماجوج کے ساتھ مجموعی ابن آدم اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یاجوج ماجوج کو چھوڑ کر کے ان سے ہٹ کر کے گنتی کرنے کی نمبر تین بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک وہ روایت امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ روایت ہے وہ تمام مخلوق تمام انسانوں کے اعتبار سے ہے. اس لیے کہ تمام انسانوں کے اندر اوسط لگانے جائیں گے تو 1000 میں سے ایک جنتی 999 جہنمی, اور امت محمدیہ کے اندر دیکھنے جائیں گے تو 1000 میں 10 جنتی اور 990 جہنمی. ایک تطبیق یہ بھی کی گئی ہے. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہیں. ایک ہیں ایمان والے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, اور ایک دوسری جماعت ہے کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر جانے والے کی. تو تمام انسانوں کے اندر سے اگر کفار کو الگ کیا جائے تو جہنم میں جانے والوں کی تعداد مجموعی بڑی ہو جائے گی, اور مومنین کے اندر سے نافرمانوں کو الگ کرنے جاوے تو وہ تعداد نہیں ہوگی جو کافروں میں سے جہنم میں جانے والوں کی ہے. تو گویا مومنین میں سے نافرمان جو جہنم میں جائیں گے وہ 1000 میں سے سمجھو کہ 10 جنت میں جائیں گے تو 990 جہنم میں جائیں گے اس طریقے سے. تو گویا کہنا یہ ہے کہ مسلمان نافرمان کم جہنم میں جائیں گے اور مطلق کفار جہنم میں جانے والے زیادہ ہو جائیں گے. یہ ایک ترتیب جو ہے روایت کی بتلائی گئی ہے. اور ایک دوسری بحث یہاں شرائع کرام نے یہ چھیڑی ہے کہ جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو یہ روایت تو یہ بتلا رہی ہے کہ جہنمیوں کی تعداد بڑی ہوگی اور جنتیوں کی تعداد کم ہو جائے گی. لیکن اگر جنت کی حوروں کو شمار کیا جائے, خدمت کرنے والے غلمان کو شمار کیا جائے تو جنتیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کی کم ہو جائے گی. باقی نفس افراد اہل جنت وہ اگر گننے جاوے تو جہنمی زیادہ جنتی کم. لیکن خدام اور حور سب کو ملائے, ملائکہ تین جماعت, کیونکہ جنت میں خدمت والے ملائکہ بھی ہوں گے, غلمان بھی ہوں گے, حور بھی ہوگی, تو اس اعتبار سے جنتیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور جہنمیوں کی کم ہو جائے گی. بس اس موقع کے اوپر یعنی جب آدم علیہ السلام تیاری کریں گے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں لے جانے کے لیے, روانہ کرنے کے لیے, اس موقع کے اوپر بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی ایسا بھیانک منظر ہوگا کہ اگر بچہ ہوئے تو بوڑھا ہو جائے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حمل والی وضع حمل کر دے گی. اس آیت کا ایک مطلب ہے شرط, یعنی اگر میدان قیامت میں کوئی عورت حمل سے آئی ہوگی, جیسے کہ انتقال کے وقت حمل تھا تو قیامت کے دن بھی حمل کے ساتھ آئے گی, تو حمل کے ساتھ اگر کوئی میدان قیامت میں ہوگی تو اس اعلان کے وقت پر اس کا بچہ گر جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی, پتہ نہیں میرا بھی شمار جہنمی میں, تو عورت مارے ٹینشن کے بچہ اس کا گر جائے گا. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قیامت سے پہلے کے احوال مراد ہے, دنیا کے آخری ایام, آخری اوقات کہ جس وقت پر نفخ فزع یا نفخ صعق کا موقع ہوگا تو اس موقع کے اوپر ایسے بھیانک حالات ہوں گے کہ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, کہ اس وقت پر حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. ایسے بھیانک حالات قیامت سے پہلے آخرت کے اندر آنے والے ہیں, یہ ہوگا. اور جو ہے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لوگوں کا حال ایسا ہوگا جیسے کہ نشے میں ہو, حالانکہ نشہ نہیں ہوگا. یعنی جس طرح نشہ والا آدمی بے قابو بکواس کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی ملک کا صدر ہونا تو توہین سمجھتا ہے, اقوام متحدہ کا صدر سمجھنا ہی مناسب سمجھتا ہے, تو اس طریقے سے لوگ فالتو بکواسیں کریں گے, बेहुदा बकवासे करेंगे और ये नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाही शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब उस दिन बड़ा सख्त होगा। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ये अल्लाह के रसूल, व अय्युना ज़ालिकल वाहिद, वो हजार में से एक जो जन्नती, वो हम में से कौन होगा खुश नसीब, वो एक खुश नसीब कौन होगा हम में से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाने के लिए, तसल्ली देने के वास्ते इरशाद फरमाया, अब शुरू खुश हो जाओ मेरे सहाबा, तुम्हारे अंदर से एक और याजूज माजूज में से हजार की निस्बत होगी, यानी याजूज माजूज की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि तुम्हारे एक के मुकाबले में उनके हजार अफराद होंगे। इसीलिए जहन्नमियों की बहुत बड़ी अक्सरुल अक्सर तादाद ये याजूज माजूज में से होगी। ये बात सुन, यानी आम इंसानों के से मुकाबले में याजूज माजूज ज्यादा जहन्नम में जाने वाले होंगे। इस जुमले से साहबा को तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया। चलो अंतकूनू रुबू अहलिल जन्नती, रुबू अहलिल जन्नती फकब्बरना, अहलिल जन्नती जी, अहलिल जन्नती फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे के अंदर मेरी जान है, कि ए मेरे उम्मतियों, तुम अहले जन्नत का चौथाई होंगे, यानी जन्नत में जाने वालों की मजमूई तादाद में रुबु उम्मत मोहम्मदिया। तो सहाबा ने खुशी में नाराए तकबीर लगाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यकीन है कि जन्नतियों में एक तिहाई तुम होंगे, मजमूई तादाद में एक तिहाई। तो सहाबा ने मारे खुशी के नारे तकबीर लगाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यकीन है कि तुम तमाम जन्नतियों के अंदर आधे होंगे। वो सहाबा ने नारे तकबीर लगाया, यानी जैसे जैसे जुमले इरशाद फरमाए मिकदार हुजूर ने बढ़ाई, रुबो सुल्स निस मिकदार बढ़ाते चले। अब सवाल पैदा होता है ना कि हुजूर ने अलग अलग मिकदार क्यों बढ़ाई, तो बात शुर्रा ने यूं तौजीह फरमाई कि हुजूर ने बतदरीज मिकदार बढ़ाई, इसलिए कि शुरू ही में हुजूर यूं फरमा देते कि तुम आधे होंगे जन्नत में, तो उम्मत मोहम्मदिया तो फूल के फट जाती, मारे खुशी के फूल के फट जाते। इसीलिए खुशी भी कंट्रोल में रखने की चीज है, आहिस्ता आहिस्ता खुशी में आगे बढ़ाने का। एकदम कोई आदमी खुश होता है तो बाज मरतबा मारे खुशी के भी मर जाता है, इसलिए जो है हुजूर ने बतदरीज उनको खुशी में आगे बढ़ाया। नंबर दो, कई मराहिल से दुखूल जन्नत मुराद है। अलग अलग जुमले का मतलब है अलग अलग मरहलों के अंदर जन्नत का दाखला। क्या मतलब? पहले मरहले में जो लोग जन्नत में जाएंगे तो उसमें उम्मते मोहम्मदिया के लोग रुबु होंगे, यानी अव्वल मरहले में जो तमाम लोग जन्नत में जाएंगे उसमें उम्मते मोहम्मदिया रुबु, फिर दूसरे मरहले में जन्नत में जाएंगे उसमें उम्मते मोहम्मदिया सुल्स, फिर तीसरे मरहले में लोग जाएंगे उसमें उम्मते मोहम्मदिया निस। तो मरहला वार तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे कि भाई ये हॉल है तो हॉल के दरवाजे में आपको खाने के लिए जाना है, तो कहा ऐसा करो कि पहले दौरे हदीस के तलबा में से 10 आए, फिर दूसरे मरहले में जब लोग आएंगे तो 20 आवे, फिर तीसरे मरहले में तमाम तलबा आएंगे तो दौरे के 30 आवे। इस तरीके से मरहला वार मकदार को बढ़ाया जाए। اس کے بعد جو ہے تیسرا احتمال متعدد وحی کے اندر یہ مقدار بتائی گئی. پہلے وحی آئی تو ربع امت محمدیہ، دوسری وحی آئی تو ثلث امت محمدیہ، تیسری وحی آئی تو نصف امت محمدیہ. الگ الگ وحی کے اندر الگ الگ مقدار بتائی گئی. لیکن خلاصے کے اندر ایک بات یاد رکھو، اصل بات یہ ہے کہ امت محمدیہ جنت کے اندر دو ثلث ہوں گے. ترمذی شریف کی حدیث میں صراحت موجود ہے، اہل الجنت 120 صفا لکم منہا 80 صفا، کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفے ہوگی، اس میں سے تمہارے لیے 80 صفے ہوگی، اور 80 دو ثلث ہوا کرتے ہیں. اسی لیے خلاصہ دو ثلث امت محمدیہ کے جنت کے اندر ہوں گے. اور حضور نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہ وہ علم اللہ کے یہاں سے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. یعنی یہ جو حدیث آئی اہل الجنت 120 صفن والی، اس کی وحی آنے سے پہلے یہ بات حضور نے فرمائی تھی کہ ربع، ثلث، نصف وغیرہ، باقی فائنل مقدار ہے دو ثلث والی بات. بعض حضرات نے یوں بھی دونوں کے درمیان میں تطبیق بیان کی ہے کہ اخیر میں حضور نے فرمایا نصف، تو نصف کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے کے اندر جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کے اندر تناسب امت محمدیہ کا مجموعی نصف ہو جائے گا. ابتدائی مرحلے کے اندر امت محمدیہ کا تناسب نصف ہو جائے گا. باقی خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی تعداد دو ثلث ہوگی امت محمدیہ کی. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہمارے رب قیامت کے دن اپنی ساق کو کھولیں گے. متشابہات کے قبیل سے ہیں. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی صورتحال ظاہر ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ بڑے رنج اور صدمے کے اندر پڑے ہوں گے، اور واقعی میدان قیامت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا. تو سجدہ کریں گے لوگ اللہ کے سامنے، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت سجدہ کریں گے. اور سجدے کی حکمت یہ ہوگی کہ سخت مشقت بھرے حالات میدان قیامت میں ہوں گے، اور ایسے حالات میں لوگ بے تاب اور بے چین ہو کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ کریں گے. جیسے کہ بے چینی کے حالات گزرے تو سب نمازیں پڑھنے لگے، تو میدان محشر کے اندر بھی جب بے چینی کی تکلیف کے قرب کے حالات ہوں گے، کرب کے، تو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدے میں گر جائیں گے تمام ایمان والے. اور ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جب سامنے آئے گا تو تمام ایمان والے بے اختیار سجدے میں گر جائیں گے. جیسے کہ جادوگر لوگ بے اختیار میدان میں سجدے میں گرا دیے گئے، اس طریقے سے نور الہی کے سامنے تمام اہل ایمان بے اختیار سجدے میں گر جائیں گے. اور باقی رہے گا وہ آدمی، یعنی سجدے سے محروم رہے گا وہ آدمی جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے اور جو ہے سنوائی کے لیے سجدہ کرتا تھا، یعنی لوگ اس کی تعریف کرے، اس کو بڑا عبادت گزار نمازی کہوے، اپنی تعریف کرے، تعریف سننے کو ملے، اس کے لیے جو لوگ سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ اس دن اللہ کے سامنے سجدے سے محروم رہیں گے. یعنی جن کا سجدہ اخلاص سے نہیں تھا وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے محروم رہیں گے، اور جن کے سجدے میں دنیاوی فائدہ مقصود تھا وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیا حال ہوگا؟ وہ سجدے کی کوشش تو کریں گے لیکن ان کی پیٹھ ایک بے جوڑ ہڈی کی طرح ہو جائے گی, طبق واحد پلیٹ. جیسے کہ یہ ٹائلز دیکھو, ایک میٹر لمبی ہے, ڈیڑھ میٹر لمبی ہے, تو اب اس طرح لمبی اگر کسی کی پیٹھ ایک طبق میں ایک پلیٹ کی طرح ہو جائے تو آدمی جھک تھوڑا ہی سکتا ہے. ہم جھک کیوں سکتے ہیں؟ اللہ نے ہماری کمر ایسی بنائی کہ اس میں موڑ رکھے ہیں, ہڈیوں میں قدرتی طور پر اسپرنگ موڑ رکھی ہے, اسی لیے ہم جو جھک سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل اکڑ سیدھی ہو جاوے تو کوئی جو ہے جھک نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو نعوذ باللہ قیامت کے دن ایسی بنا دیں گے کہ وہ ایک طبق کی طرح ہو جائے گی اور وہ جھک نہیں سکیں گے. چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا آدمی قیامت کے دن آئے گا, جنس مراد ہے, یعنی ایک جماعت ایسے لوگوں کی آئے گی, السمین موٹا تازہ. عظیم کا ایک مطلب ہے دنیا میں جاہ اور مرتبے کے اعتبار سے بڑا, یا مال اور عہدے کے اعتبار سے بڑا. قیامت کے دن آئے گا لیکن اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, یعنی اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا, کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں. دیکھو دنیا کے اندر شعبے بدلنے سے مقام مرتبہ بدل جاتا ہے. اب ایک جو ہے کلیکٹر صاحب ہے, پورے ضلع کے بڑے آدمی کلیکٹر صاحب, لیکن مسجد میں آئیں گے تو امام کے سامنے کلیکٹر ہی اس کی چلے گی. اس کو اگر نماز پڑھنا ہے تو امام کے پیچھے پڑھنا پڑے گا, وہاں اس کی حیثیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے تو کہا دنیا کے اندر یہ موٹا تازہ جسم کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, لیکن اعمال کے اعتبار سے کچھ نہیں, تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. پھر اس مضمون کے استشہاد میں آیت پڑی, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ان کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. دیکھو یاد رکھو, کامل کافر بین الکفر, ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ڈائریکٹ پھٹافٹ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جیسے کہ مخلصین مومنین میں ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو بلا حساب جنت میں جائے گا بلا ترازو کے, تو دونوں طرف ایک جماعت ایسی ہونے والی ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ خود اپنے عمل کو اچھا سمجھنے والے, اپنی حیثیت کے اوپر ناز اور تکبر کرنے والے, ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے. عمل کے وزن, عمل میں وزن ہی نہیں ہوگا. عمل میں وزن تو اخلاص سے آتا ہے, اتباع سنت سے آتا ہے, اور ان کے اعمال میں نہ اخلاص نہ اتباع سنت, کفر ہے, اس لیے وزن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے سورہ زلزال کی آیت پڑھی کہ اس قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. پھر ارشاد فرمایا, میرے پیارے صحابہ, تم جانتے ہو کہ وہ زمین کی خبر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ ہر بندہ اور بندی نے زمین کی پشت پر جو عمل کیا وہ زمین اللہ کے سامنے گواہی دے گی, اور زمین اللہ کو کہے گی کہ میری پیٹھ پر فلاں آدمی نے یہ کام کیا تھا, فلاں دن کیا تھا, اس طرح کیا تھا. پوری ڈیٹیل میں زمین اللہ کے سامنے بولے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے زمین کا اللہ کے سامنے خبر دینا. آج تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زمین کیسے بولے گی قیامت کے دن. اب یہ کیمرے ہے, اس میں جو ہے ریکارڈنگ, وائس والے بھی کیمرے آتے جس میں آواز کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ ریکارڈ کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. کتنی آسانی ہو گئی یہ آیتوں کو دنیا کی کھوپڑی میں اتارنے کے لیے. جی
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ثم قالوا ولا ندامكم يا رسول الله قال إن كان مسلما ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسلما ندم أن لا يكون نزعه رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی بندے کی موت ہوتی ہے مگر وہ کہ وہ پچھتاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا پچھتانا کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو موت کے بعد وہ یہ پچھتاتا ہے, یا موت کے وقت یہ پچھتاتا ہے کہ کاش کہ میں زیادہ نیکی کرتا, اور اگر وہ گنہگار ہے تو یہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا, نزع یعنی برائی سے روک لیتا. چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تین قسموں کے اوپر جمع کیے جائیں گے. صبح گزر گئی روایت, کون کون تین قسمیں؟ سواری پر, دوسری جماعت پیدل, تیسری جماعت الٹے منہ کے بل جمع کیے جائیں گے. پھر پوچھا گیا یہ جو ہے نا پیدل چلنے والے جو ہوں گے خلطو عملاً صالحاً و آخر سیئا ہوں گے, نیک اور اچھے برے عمل مکس, اور سوار اونٹ کے اوپر یہ انبیاء اور رسول اور صالحین جن کی نیکیاں غالب, اور چہروں کے بل چلنے والے کافر. پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ اپنے چہرے کے بل چلیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ اللہ جو ان کو دنیا میں قدم کے بل چلاتے ہیں وہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو چہروں کے بل چلائیں گے. اور پھر جب چہروں کے بل چلیں گے تو یتقون بوجوہہم, منہ کے بل چلنے میں اپنے منہ کو ہر بلندی اور کانٹے سے وہ بچاتے ہوں گے. یعنی جس طریقے سے پیر پہ چلنے والے لوگ جب ان کے سامنے کانٹا آ گیا راستے میں, درخت کانٹے دار آ گیا یا مکھی مچھر کوئی اور موسی چیز آ گئی تو کیسے ہاتھ سے دفاع کرتے ہیں, اس طرح یہ الٹے چلنے والے بھی اپنے منہوں سے دفاع کریں گے قیامت کے دن. تو کیسا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں, گویا کہ دنیا میں اطاعت نہیں کی, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا, تو آج آخرت کے اندر ان کو الٹا چلایا جائے گا. جی
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع وإن انظر إلى يوم القيامة فإنه رحم عنه فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وهو الحمد رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قیامت کے حالات کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے کہ وہ قیامت اس کی آنکھ کے سامنے ہے، یعنی آنکھوں سے قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سورت پڑھ لے وے اذا الشمس کورت والی، لیکن قید لگانے کے حضور قلبی سے پڑھے، ورنہ بہت مرتبہ پڑھی نے بہت مرتبہ سنی نے آج تک قیامت کا استحضار ہوا نہیں، تو استحضار قلب کے ساتھ پڑھے تو اس صورت میں قیامت کا منظر نظر آ جاوے لائیو قیامت، اور سورہ انفطار پڑھے، سورہ انشقاق پڑھے جی، یعنی ان صورتوں کو پڑھے گا تو قیامت کے بارے میں مزید یقین، مزید اطمینان اور مزید ایمان حاصل ہو جائے گا جی. يعطيها حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صادق اور مصدق، یہ عشق کا انداز ہے کہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن تین فوجوں میں جمع کیے جائیں گے، ایک فوج سواری پر سوار ہو کر کے آئے گی، طائمین کاسینا آسانیوں میں اور راحتوں کے اندر ہوگی، کہتے ہیں نا کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے لے نے اچھے اچھے کھاتے کھاتے، مطلب آسانیوں میں اور راحتوں میں سواریوں پر موج مزے میں آئیں گے، یہ انبیاء رسول صالحین کی جماعت ہوگی. دوسری جماعت کہ ملائکہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے، اور جہنم کی آگ ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے، یہ دوسری جماعت کافروں کی نافرمانوں کی. اب یہاں جو ہے نا ایک مضمون پورا ہو گیا کہ قیامت کے دن آنے والے لوگ جو ہے تین طرح کے ہوں گے، اور اتنی بات کے اوپر سمجھو کہ ایک روایت ختم ہو گئی. اب آگے جو ہے نا یہ دوسری حدیث ہے، اندازہ ایسا ہے کہ دو الگ الگ حدیثوں کو جوڑ دیا گیا، اس لیے مضمون کے اندر پورا مضمون ہی الگ ہو جاتا ہے. وفوج یمشون ویسعون ویلقی اللہ العافت علی الظہری کا ایک فوج اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو پیدل چلتی ہوگی دوڑتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے سواری کے جانور کے اوپر جو ہے مصیبتیں ڈالیں گے، آفتیں ڈالیں گے، چلتی دوڑتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ان کی سواری کے جانور کے اوپر مصیبتیں ڈالیں گے، یعنی ان کی سواری کی جانور آفت میں مبتلا ہو جائے گی، پھر کوئی سواری باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ آدمی کے پاس اگر پورا باغیچہ بھی ہوگا تو بھی وہ ایک سواری کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر بھی اس کے اوپر وہ قدرت نہیں پا سکے گا، یعنی سواری اتنی نادر ہو جائے گی کہ پورا باغ دے کر کے بھی سواری حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکے گا. اب یہ دوسرا مضمون ہے، دیکھو بالکل الگ تھلگ. اس لیے شرا فرماتے ہیں کہ حدیث کے پہلے جزو سے قیامت کے دن جمع کیا جانا مراد ہے، حدیث شریف کے دوسرے جزو سے قیامت سے پہلے دنیا کے آخری ایام مراد ہے، کہ دنیا کے آخری ایام کے اندر ایسے مصیبت بھرے حالات آئیں گے کہ سواریوں کے لیے لوگوں کو جانور میسر نہیں ہوں گے، اور لوگ گراں قیمت چکا کر کے بھی سواریوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. گویا کہ دو روایت کے اجزاء کو آپس کے اندر راوی نے ملایا ہے جی. اور یمشون ویسعون کا مطلب ہے بے اطمینانی کے ساتھ آنا، اطمینان نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، پریشانی، اس طریقے سے آنا اور چلنا. چلو
باب الحساب والقصاص والميزان.
تین چیزیں ہیں باب کے عنوان میں, حساب, قصاص, میزان. حساب کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر حساب کا معنی آتا ہے کسی چیز کو گننا, گنتی کرنا. اور یہاں اصطلاح شریعت کے اندر مراد لیا جائے گا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کی گنتی کیا جانا, کس نے کتنی نیکی کی, کس نے کتنی برائیاں کی, اعمال کی گنتی مراد اصطلاح کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گنتی کرنے کی ضرورت کس کو پڑے جس کو معلوم نہ ہوئے, اور اللہ کو تو ہر ہر بندے کی, ہر ہر مخلوق کی, ہر حالت کا علم ہے, پھر قیامت کے دن حساب اور گنتی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. یعنی صفت علیم سے حساب کا تعارض ہوتا ہے بظاہر. تو جواب نمبر ایک سمجھو, بندوں کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے, اسی لیے کہ باقاعدہ حساب ہو جاوے تو بندوں پر حجت اور دلیل قائم ہو جاوے کہ میرے بندے تیری نیکی زیادہ, اے میرے بندے تیرے گناہ زیادہ, اے میرے بندے تیری نیکی اور گناہ دونوں برابر برابر. چونکہ یہ بندہ ہے نا, قیامت کے دن بھی حجت بازیاں کرے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. انسان کی جرات تو دیکھو, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, ہے نا قرآن میں, یہ آیت محشر کے متعلق ہے. قسم کھا کے کہے گا کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی حساب کتاب کریں گے. پہلی حکمت حجت قائم کرنا. بعض مرتبہ ایک استاد کو معلوم ہے کہ یہ طالب علم کی استعداد کتنی ہے, کہ اس کو اسی درجے میں دوسرا سال رکھنے میں خیر ہے, لیکن وہ طالب علم کے نہیں حضرت میری تو استعداد بہت ہے ماشاء اللہ العزیز. تو وہ اس کو کہ بھائی چلو اب پرچے لکھو امتحان کے دے دیے جائے اور جانچ کروا لی جائے. آپ جو فرما رہے تھے ہمیں کوئی اللہ کا نام لے کے فرمائے, ہم عزت کرتے ہیں, اب پتہ چل جائے گا امتحان کے حساب سے. تو حجت قائم کرنا. نمبر دو, قیامت کے دن اللہ تعالی حساب کریں گے تمام مخلوق کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. لوگوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے نا کون کتنے پانی کے اندر ہے. دنیا میں تو بہت کہتا تھا کہ میں بہت نیک ہوں, اس دن پتا چلے گا کہ تو کتنی نیکیاں کرتا ہے. تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. نمبر تین, میدان محشر ایک عدالتی کاروائی ہے, کہ اس کے اندر جس طرح دنیا میں عدالتی کاروائیاں ہوتی ہے. دیکھو ایک موقع بعض مرتبہ ایک جج اپنے سامنے ایک قتل کا واقعہ دیکھتا ہے, لیکن جب وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا, بلکہ وہ کہے گا چلو ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا, اس کی رپورٹ لاؤ, گواہ لاؤ کہ یہی قاتل ہے, قتل کا ہتھیار لاؤ, ویڈیو اور جو کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے اس کی کوٹیج لاؤ. یہ ساری عدالتی کاروائی وہ کرتا ہے. تو باری تعالیٰ محشر کے میدان کے اندر ایک عدالتی کاروائی کا نظام قائم کریں گے, اس لیے اس دن جو ہے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. دوسرا لفظ سمجھو قصاص. قصاص کے لغوی معنی آتے ہیں برابری کرنے کے. ولکم فی القصاص حیات, برابری کرنے میں ہی زندگیاں سلامت رہتی ہے. اصطلاح فقہا کے اصطلاح کے اندر قصاص کہتے ہیں ایک انسان کے ساتھ وہی برابر کا سلوک کرنا جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے. اس نے دوسرے کو مار ڈالا تو اس کو بھی مار ڈالو, اس نے دوسرے کو زخمی کیا ہے تو اس کو بھی زخمی کرو, اس نے دوسرے کا کان کاٹا اس کے بھی کان کاٹ ڈالو. تو قیامت کے دن بھی معاملات میں برابری کی جائے گی, اور یہ برابری صرف انسان جنات میں نہیں حیوانات کے اندر بھی قصاص ہوگا. اس لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا, سنگ والی بکری بغیر سنگ کی بکری, اگر سنگ والی نے بغیر سنگ والی کو مارا, بڑے جانور نے چھوٹے جانور پر ظلم کیا, تو قیامت کے دن ان کی برابری کی جائے گی, حساب چکوایا جائے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی میں ملا دیں گے. اسی وقت پر تو کافر لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, काश के हमको भी जानवरों की तरह मिट्टी बना दिया जावे तो कितना अच्छा होवे। तो कयामत के दिन किसास यानी मखलूक में आपस के अंदर जो ऊंच नीच मजालिम ज्यादतियां हुई उस मामले के अंदर अल्लाह ताला बराबरी करवाएंगे और ये तमाम जीरो के अंदर होगा। नंबर तीन मीजान। मीजान किसको कहते हैं? जिसके जरिए से आमाल की मिकदार और हैसियत दोनों का पता चले। देखिए दुनिया के अंदर जो तराजू होती है ना उससे मिकदार का पता चलता है कितने ग्राम है कितने किलो है कितने टन है, ये दुनिया के तराजू में मिकदार का पता चलता है। और बहुत सी तराजू दुनिया में ऐसी है उसमें कैफियत का पता चलता है। जैसे कहते हैं ना भाभी गर्मी कितनी डिग्री है ये कैफियत, तो ये थर्मोमीटर ये भी एक तरह की तराजू है। भाई आपने कितनी लाइट इस्तेमाल की कितना पानी इस्तेमाल किया कितना गैस इस्तेमाल किया उसके लिए मीटर है, तो ये भी एक तराजू है कैफियत मालूम होती है। लेकिन अल्लाह ताला जो तराजू कायम करेंगे ना तो उसमें तो हैसियत का भी पता चलेगा कि उसने कितने इखलास से किया था कितने इत्तिबाए सुन्नत के साथ किया था कितने सही नहज पर किया था, तो उस तराजू के अंदर हैसियत का भी पता चलेगा। वो तराजू मैदान कयामत में कायम होगी और कहते हैं कि वो अजीब व गरीब तराजू होगी कि सातों जमीन और सातों आसमान को एक पलड़े में रख देवे तो भी वो पलड़ा अधूरा रहेगा, इतनी बड़ी वो तराजू होगी। और वो तराजू की जबान भी होगी यानी वो बोलेगी, जैसे कि अब वजन कांटे दुनिया में भी आ गए बोलते कि आप रखो तो बोलते हैं कि भाई 500 ग्राम्स 1000 ग्राम्स वो बोलते डिजिटल तराजू, तो कयामत के दिन जो तराजू होगी उसकी भी जबान होगी और वो बोलेंगे। अब तराजू के अंदर क्या तोला जाएगा? तो नंबर एक इंसान के आमाल को तोला जाएगा, बुरे आमाल अच्छी शक्ल में गुनाह वाले आमाल गंदी शक्ल में अंदर रख करके तोले जाएंगे। नंबर दो इंसानों को तोला जाएगा, जिन्नातों को तोला जाएगा यानी आमाल करने वाले अफराद को तोला जाएगा उनके आमाल की हैसियत और कैफियत के एतबार से। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वनदउल मवाजीन अलकिस्त लियौमिल कियामा, बहुत सारी तराजुएं होगी यानी एक तराजू इतनी बड़ी होगी कि वो मुतअद्दद तराजू के कायम मुकाम होगी, या ये कि हर अमल के एतबार से अलग अलग तराजू होगी, हर इंसान के एतबार से अलग अलग तराजू होगी। चलो
عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك كله أو ليس يقول الله
أو ليس يقول الله
أو ليس يقول الله وسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش
من نوقش في العساب
من نوقش في الحساب يهلك. متفق عليه.
هذه الدعاء والجهاد محمد الوسيلة والفضيلة والقرب والرحيم وباسر مقام محمد الذي أرضاه وارزقنا شفاعته يوم القيامة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی شخص کا حساب کیا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اب حضور کی زبان مبارک سے ماں عائشہ نے سنا کہ جس کا بھی حساب ہوگا تو وہ تو گیا عذاب کے اندر، تو ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، فوراً سوال کر دیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ ان کا نہایت آسان حساب کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، حقیقت میں وہ حساب نہیں، وہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. حقیقت میں وہ حساب نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی. پیشی کا کیا مطلب؟ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر بتلا دیں گے، اے بندے تو نے اتنے اچھے اعمال کیے تھے، اتنے برے اعمال کیے تھے، بس بتلا دیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی جزا سزا بیان نہیں کی جائے گی. یہ ہے حساب یسیرا کا مطلب. باقی اگر حساب جو شروع ہوا تو گئے کام میں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے اندر عموم کا بیان ہے. اب یہاں سمجھنا چاہیے کہ حساب کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک لغوی حساب یسیر، لغوی یعنی اس میں کوئی باز پر سے نہیں ہوگی، بس بندے کو اللہ کے سامنے لے گئے اور ہٹا دیا، معاملہ ختم. جیسے بعض مرتبہ عدالتی کاروائیاں ہوتی ہیں نا، تو اس میں ساری سیٹنگ پہلے سے ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جج کے سامنے دو منٹ بھی لانا پڑے گا، وہاں لا کر کے وہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، لیکن لانا پڑے گا صرف جج کے سامنے، عدالت میں دو منٹ کے لیے بھی. یہ ہے عرض، یہ حساب یسیر لغوی، اور یہی قرآن میں ہے فسوف یحاسب حساب یسیرا. اور دوسرا ہے عرفی، یعنی جس میں ذرہ ذرہ کے بارے میں حساب ہوگا، اور جس کا بھی ذرہ ذرہ کے بارے میں حساب کیا جائے گا تو کہا وہ تو پھنس جائے گا ذرے ذرے کا حساب دینے کے اندر. ولیکن من نوقش فی الحساب یہلک، لیکن جو آدمی حساب کے اندر گیا یعنی اس کی سخت باس پرس ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی حساب جو شروع ہوا تو کوئی بھی آدمی اللہ تعالی کے سامنے پورے پورا زندگی کا حساب نہیں دے سکتا. ایک دو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ صبح بتلا دیں گے اس روایت